الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بیت اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں. سورہ آل عمران آیات 96-97 بھی تلاوت کی گئی ہیں. ان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ, بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ شہر مکہ میں, یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی, لیکن رفتہ رفتہ بنیادیں اس کی موجود نہیں, اوپر کی دیواریں اس کی شہید ہو گئی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, انہوں نے دوبارہ انہی بنیادوں پر اس گھر کو تعمیر کیا, تعمیر نو کی. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب اس گھر کی بنیادوں کو اٹھایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے, بنیادیں موجود تھیں, اس کی دوبارہ تعمیر نو کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. لہذا پہلا گھر جو اس دنیا میں اللہ تعالی نے عبادت کے لیے بنایا ہے وہ شہر مکہ میں. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اول خانہ بیت المقدس ہے اور قبلہ ثانی خانہ کعبہ ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے, درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو بھی قبلے کا درجہ دیا گیا, لیکن اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے, پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی. دنیا کے بتوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں, وہ ہے پاس با ہمارا. تو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ, بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ شہر مکہ میں. مبارکن بڑی برکت والا ہے, دیکھتے ہی انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں اور ایمان کا ایک نور پھوٹنے لگتا. اس گھر میں جا کر نماز پڑھی جائے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسجد حرام کی نماز کا اجر باقی مساجد کے مقابلے میں ایک لاکھ گنا ہے. برکت کہتے ہیں چیز کو ہم کہ تھوڑی سی چیز سے خیر زیادہ ملے, نماز ایک پڑھی لیکن لاکھ نمازوں کا ثواب ملے. مادی برکتیں بھی بہت سی ہیں، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس گھر پر پہلی نگاہ پڑتے ہی انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، پھر کیا دن ہو کیا رات ہو، ہر وقت اس گھر پر اللہ تعالیٰ کا نور برستا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس گھر کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک وحدت ہے، ہم سب کا وہ مرکز ہے، ہم سب کا رخ اس کی طرف، یہ گھر ہمیں متحد کرنے والا، جوڑنے والا، سب کے نزدیک اس گھر کا احترام ہے. فیہ آیات بینات، اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ بیت اللہ میں اللہ کی نشانیاں، اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، وہ خاص پتھر بھی ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر پر آپ کے مبارک قدموں کے نشانات بھی سب ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے جان کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے اس گھر کا حج کرنا، جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اس سے مراد کیا ہے وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کر دیا جائے گا کہ استطاعت سے مراد کیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے اس حکم کا کفر کیا، استطاعت ہونے کے باوجود اس گھر کا حج نہ کیا، گویا اس نے کفر کیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. باوجود استطاعت کے حج نہ کرنا، یہ عملی اعتبار سے کفر ہے. فتویٰ لگ جائے کفر کا، قانونی اعتبار سے، فکری اعتبار سے مسلمان ہی رہے گا، عملی اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص کافر ہے کہ جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اب یہ جو آج کا موضوع ہے، فیہ آیات بینات، کہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیاں، تو میں اس وقت آپ کے سامنے انشاءاللہ سات نشانیاں رکھوں گا. سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ آج سے 4000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کیا ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. ساتھ ہی بشارت دی کہ اگر آپ ایسا کریں گے، اذن فی الناس بالحج، یاتو کا رجال و علی کل ضامری یاتین من کل فج عمیق، تمہاری اس پکار کے جواب میں لوگ آئیں گے پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، اور وہ آئیں گے دور دراز کی وادیوں سے. اب خود سوچئے کہ کیا اس وقت کوئی ایسا جدید کمیونیکیشن کا، ابلاغ کا نظام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار پورے عالم تک پہنچ گئی؟ آج تو ایسا ہے کہ آج یا ہم یہاں بیٹھ کر کوئی بات کریں تو پوری دنیا کو اسی وقت سنائی جا سکتی ہے، براہ راست ان تک پہنچائی جا سکتی ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ایک پکار لگا دی، لوگوں کو بلایا کہ آؤ حج کے لیے. اور اتنی بڑی نشانی ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. کیا اور کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ایک چار دیواری تعمیر کرے اور لوگوں کو بلائے کہ یہاں پر آؤ؟ اور لوگ آنا شروع ہو جائے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں خوشخبری دی تھی کہ آپ کی پکار پر لوگ دور دور سے آئیں گے, یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس خبری پوری ہو رہی ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پکار ایک خوشبو کی طرح پورے عالم کی فضا کو معطر کیے ہوئے, اور خوش نصیب ہوتے ہیں, سعادت مند ہوتے ہیں کہ وہ خوشبو ان کے وجود میں رچ بس جاتی ہے, اور وہ پھر بیت اللہ آنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں, اور پھر مالی اور جسمانی قربانیاں دے کر, مالی قربانیاں جسمانی مشقتیں اٹھا کر وہ بیت اللہ تک پہنچتے ہیں. اچھے خاصے اخراجات ہوتے ہیں وہاں پر جانے کے, اس دوران اپنا کاروبار اپنا کام کاج وہ سب چھوڑنا پڑتا ہے, اور حالانکہ آج بہت سہولتیں ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کا عمل یہ بڑی مشقت والا عمل ہے, بہت چلنا پڑتا ہے, بار بار ہجوم میں دھکے کھانے پڑتے ہیں, بوڑھوں کے لیے تو بہت ہی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے شوق کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور ان کی پکار پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ چلے آ رہے ہیں, اور اللہ کے گھر کا آ کر حج بھی کرتے ہیں, طواف بھی کرتے ہیں. نمبر دو, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اے میرے رب, اے ہمارے رب, میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا تاکہ وہ وہاں پر نماز قائم کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا, کیوں آباد کیا؟ تاکہ وہاں پر وہ نماز قائم کرے. اے میرے رب, لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے کہ لوگ ان کی طرف آئیں. اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی, اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, جبکہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا, بار بار لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا. جو بھی وہاں پر ایک مرتبہ جاتا ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضری کی توفیق دیجیے گا, اور اگر یہ دعا خلوص کے ساتھ ہو, جذبے کے ساتھ ہو, انسان یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ مالی قربانی بھی دینے کی تمنا رکھتا ہوں, جسمانی مشقت اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا یہ پوری کرتا. لہذا وہاں پر انسان جتنی بار بھی جائے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی, دوبارہ آنے کی خواہش ہوتی ہے, دوبارہ وہاں پر جانے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. تو اللہ نے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے, جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے, اپنے کاروبار کا بھی بظاہر نقصان کرنا پڑتا ہے, اپنے گھر کے آرام, اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ بار بار وہاں پر آنے کے لیے مچلتے ہیں. کیا کوئی دنیوی لالچ ہے؟ کیا کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی. تو یہ دوسری نشانی ہے کہ یہ گھر بار بار پلٹنے کی جگہ ہے, بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. تیسری نشانی, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ورزق آلہ من الثمرات, اے اللہ اس گھر کے بسنے والوں کو ثمرات میں سے, پھلوں میں سے رزق عطا فرما. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فوراً ہی بعد مکہ المکرمہ ایک تجارت کا مرکز بن گیا اور دنیا سے ہر نعمت چھچی ہوئی مکہ المکرمہ میں آتی ہے، لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں، اولم نمکن لہم حرمن آمن یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے حرم کو ایسا امن کا گہوارہ نہیں بنا دیا کہ ہر طرف سے میوے اس گھر میں کھچے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ آج بھی وہاں پر بیک وقت لاکھوں افراد موجود ہوتے ہیں لیکن کسی نعمت کی قلت نہیں ہوتی، کسی نعمت کی کمی نہیں ہوتی، ہر نعمت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں رزق کی فراوانی کر دی، پھر رزق میں ایک بہت بڑا بہت بڑی نعمت وہ زمزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا اور اس میں اتنا وافر مقدار میں پانی ہے کہ بڑے پیمانے پر استعمال ہونے کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ زمزم کا پانی ایک ایسی نعمت ہے جو صرف مشروب نہیں بلکہ غذا بھی ہے، کہ اگر ایک شخص زمزم پیتا رہے اسے غذا کی ضرورت نہیں رہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور زمزم کا پانی ایسی نعمت ہے کہ جس میں کئی امراض کی شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے یہ رزق کی فراوانی، یہ غذا کی فراوانی۔ نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ اولم جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حوله، کیا ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ نہیں بنا دیا جبکہ مکے والوں کے اطراف سے لوگ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن حرم میں لوگ ہر اعتبار سے امن میں ہیں، عافیت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدود مقرر کر دی حرم کی، حدود حرم، اور پابندی لگا دی کہ ان حدود کے اندر ہر قسم کا جنگ و جدال بنا ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی حکومت تھی نہ فوج تھی کہ جو اس قانون پہ عمل کراتا۔ آخر کیسے لوگوں نے ان حدود کا احترام کیا، ان پر کیا دباؤ تھا؟ اللہ کی نشانی، دور جاہلیت میں بھی لوگ ان حدود کا احترام کرتے تھے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو ان حدود میں داخل ہو جاتا تھا امن میں آ جاتا تھا۔ باہر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگ و جدال ہو رہا ہے، لیکن اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں ہے تو وہ اس کی طرف انتقام کی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ معجزہ ہے کہ نہیں؟ یعنی پورے 4000 برس سے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہاں پہ جاری و ساری ہیں، لوگوں کی دور دراز سے آمد بھی، رزق کی فراوانی بھی، بار بار لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بھی، اور چوتھی بات میں نے عرض کی کہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک امن کا گھروارہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین، اللہ نے تو اس امن والے شہر کی قسم کھائی۔ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، ہم نے کعبہ کو ایک ایسا گھر بنا دیا جو لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور یہ چاروں مہینے حرمت والے بیت اللہ کی وجہ سے ہیں. رجب کا مہینہ عرب میں مخصوص تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، تاکہ جو لوگ عمرے کے لیے رجب میں آئیں اور جائیں انہیں کسی قسم کا کوئی جنگ و جدال کا اور اپنی جان کا خطرہ نہ ہو. منع ہے کہ اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اسی طرح سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ حج کے مہینے، حج کے لیے مہینے مخصوص تھے. ذوالقعدہ میں قافلے آتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، اور محرم تک واپس اپنے علاقوں کو پلٹتے رہتے تھے. منع کر دیا کہ یہ چار مہینے حرمت والے، ان میں جنگ و جدال نہیں ہوں. اور معجزہ کہ دور جاہلیت میں بھی ان چاروں مہینوں کا احترام ہوتا رہا. ان چاروں مہینوں میں ہر قسم کا جنگ و جدال ختم. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ اگر قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہے تو رجب کا مہینہ یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کا مہینہ ہوتا تھا کہ جس میں قبیلے آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی کی باتیں کر لیتے تھے. پتا تھا کہ اس مہینے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، دشمن قبیلے میں بھی چلے گئے اور وہاں پر جا کر صلح کی پیشکش کی اور آپس میں جنگ و جدال ختم کرنے کی کوشش کی. تجارت کے حوالے سے سازگار مہینے، کسی قسم کا جنگ و جدال کوئی خطرہ نہیں، کوئی لوٹ مار کا اندیشہ نہیں. لہذا اپنی تجارت بھی کر رہے ہیں، اپنی تمام ضروریات زندگی کی فراہمی کی بھی کوشش ان مہینوں میں کر رہے ہیں. ان مہینوں میں اپنا مال تجارت دے کر مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، جہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پر تجارت کے وسیع مواقع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے پانچویں نشانی. چھٹی نشانی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا. اس سے پہلے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہاں کے بسنے والوں کو پھلوں والا رزق عطا فرما، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. کہا کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ اس طرف آئے، اللہ نے وہ دعا قبول کی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم ترین دعا کیا تھی؟ ان کی آخری دعا کیا تھی جو سورۃ البقرہ میں آئی؟ وہ دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ، ان میں ایک ایسے رسول بھیج کہ جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، انہیں احکامات سکھائیں، احکامات کی حکمتیں بتائیں اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف کرے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت آخرت کی فکر ڈالے. اللہ نے یہ دعا قبول کی اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی ذریت میں سے بھیج دی. اور جب وہ رسول آئے تو ان کی شدید مخالفت ہوئی، ان پر تشدد ہوا، انہیں شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے. لیکن آج ان مخالفین کا کوئی نام لینے والا بھی ہے؟ اسلام کے دشمن بھی ابو جہل کا نام عزت سے لینے کو تیار نہیں ہے، اسلام کے دشمن بھی ابو لہب کو اچھے نام سے پکارنے کو تیار نہیں ہے. ان تمام دشمنوں کو اللہ نے ذلیل کیا اور آج حرم کے میناروں سے بار بار آواز گونج رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر بدترین تشدد،
حضرت خباب کو ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹایا گیا. تو جب وہ آپ کے پاس آئے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا کہ خباب ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنا سے حضر موت تک ایک سوار چلے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. کیا یہ خوشخبری پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پورے عرب پر آپ کے اپنے دور میں عدل والا امن والا نظام قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے آپ نے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کی چابی دو. وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ عثمان، ایک دن خانہ کعبہ کی کنجی میرے اختیار میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا. تو پلٹ کر اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا جب ایسا ہوگا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نہیں آیا؟ فتح مکہ والے دن خانہ کعبہ کی کنجی کس کے پاس تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. بنی ہاشم کے لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ کنجی ہمیں دے دیں تاکہ یہ سعادت ہمیں ملے. آپ نے کہا نہیں. آپ نے عثمان بن طلحہ ہی کو بلایا، اب وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور کہا کہ یہ کنجی تمہارے پاس ہے اور قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی. برائی کا جواب اتنے اعلیٰ اخلاق سے دینے کا اخلاق یہ کسی اور کا ہے؟ قریش کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ میری بات مان لے، یہ ایک کلمہ قبول کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پورے عرب اور پورے عجم ان کے تابع اور ان کے فرما بردار ہو جائیں گے. تو جواب میں قریش نے کچھ اور کہا، انہوں نے کہا کہ ان نتبع الہدا ما تخطف بن ارضنا، اے محمد اگر ہم نے تمہاری بات مان لی تو ہم تو اس سرزمین سے مٹا دیے جائیں گے. اگر ہم نے پورے عرب کے بتوں کا انکار کر دیا تو پورا عرب ہم پہ ٹوٹ پڑے گا اور ہمیں ختم کر دے گا. لیکن اللہ کے رسول کی بات سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہوگی؟ چاروں خلفاء راشدین کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ قریش سے تھا. لہذا پورا عرب عجم ان کے تابع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آج بھی جو لوگ مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان کے روضے پر، تو ساتھ مزید کس پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ حضرات شیخین پر. پہلے سلام پیش کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد عمر فاروق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ اب اس کے بعد آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، ساتویں نشانی. اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے حوالے سے دو احکامات دیے. ایک حکم دیا سورۃ البقرہ میں کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنا رخ کرو نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف. دوسرا حکم سورہ آل عمران میں دیا، میں نے بھی آپ کو سنایا کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو بھی یہاں پر آنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے. استطاعت سے مراد کیا؟ کہ اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں کہ وہ وہاں کے سارے سفر کے بھی اور وہاں رہائش کے بھی سارے اخراجات برداشت کر سکے، اور پیچھے گھر والوں کی بھی ضروریات کا پورے کا پورا انتظام کر کے چلا جائے. نمبر دو، اسے صحت حاصل ہو کہ وہ یہ تمام حج کے مناسک ادا کر سکے. نمبر تین، راستے میں امن و امان ہو، راستے میں کوئی جان کا خطرہ نہ ہو. عورت کے لیے اضافی شرط کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم ہو. تو اگر یہ تمام شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر اللہ تعالی کے گھر کا حج کرنا لازم ہے. جو نہ کرے، باوجود اس بات کے، تو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. آج ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہے لیکن ابھی مکان بنا رہا ہوں میں، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی فلاں معاملہ ہے، فلاں معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے عذر باطل ہیں، ان تمام عذروں کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس فریضے کو ادا کریں. اب جب یہ دو حکم اللہ نے دیے کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اپنا رخ کرو بیت اللہ کی طرف نماز میں، اور جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، تو اس وقت اسلام کا دائرہ کہاں تک تھا؟ صرف مدینے تک تھا یا مدینے کے اطراف میں بس کچھ قبیلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ لیکن آج اس حکم کا نفاذ کہاں تک ہے؟ پوری دنیا تک ہے. دنیا کے کونے کونے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نماز میں رخ کس طرف کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف کر رہے ہیں. ہر وقت دنیا میں نماز ہوتی رہتی ہے. جب ہمارے ہاں جب جاپان میں فجر ہوتی ہے اور وہ پھر رفتہ رفتہ وقت آگے بڑھتا ہے، ہمارے یہاں کے کچھ گھنٹے بعد فجر ہوتی ہے، اور جب ہمارے یہاں فجر ہو رہی ہوتی ہے وہاں زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کبھی گلوب پہ دیکھیں گے تو ہر وقت دنیا میں اذانیں گونجتی رہتی ہیں، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ کس طرح رخ کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف. اسی طریقے پر آج دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے بندے مالی اور جانی قربانیاں دے کر بیت اللہ میں آ کر حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ ورنہ جب حکم دیا گیا تھا تو اس وقت تو دائرہ بڑا محدود تھا اسلام کا، لیکن آج اس حکم کا نفاذ پورے گلوب پر، پوری دنیا پر ہو رہا ہے. تو بہرحال ساری باتیں جو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی وہاں پر جانے کا شوق پیدا کرے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو اب جو بھی اللہ کا بندہ لوگوں کو حج کی ترغیب دے رہا ہے، حج کرنے کی دعوت دے رہا ہے، وہ گویا ابراہیم علیہ السلام کی پکار میں اپنی چھوٹی سی پکار کو شامل کر رہا ہے، وہ گویا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی اور دست و بازو بن رہا ہے. تو لہذا میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میں سے اب تک جن بھائیوں نے حج کی سعادت حاصل نہیں کی ان کو چاہیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جن کے پاس استطاعت ہے ان کو تو فوری فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ موت آ جائے اور وہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے. اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ایسے لوگ کہ جن کے بظاہر اسباب نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اپنے خاص فیض، اپنے خاص کرم سے اپنے گھر آنے کی سعادت نصیب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر جانے کی اور وہاں سے کوئی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.